تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آج میں ایک اور ایسے گناہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ گناہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور وہ خاص طور پر عورتوں کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس طرح مسلمان عورتوں کا بے پردہ رہنا اور بے پردہ نامحرم مردوں کے سامنے آنا، گھر سے باہر بے پردہ نکلنا بذات خود گناہ ہے، جس کی تفصیلات آپ کے سامنے بقدر ضرورت آ چکی ہیں. اسی طرح نامحرم مردوں کا نامحرم عورتوں کو دیکھنا، یہ بھی گناہ ہے. اور یہ وہ گناہ ہے کہ جو بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس گناہ کے جو ذرائع ہیں وہ بہت عام ہو چکے ہیں. پہلے نمبر پر تو عورتیں ہی بہت ہی زیادہ بے پردہ اور بے حجاب ہیں، گھروں میں بھی پردے کا اہتمام نہیں ہے، یعنی گھروں کے اندر نامحرم مردوں سے پردے کا اہتمام نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے، اور گھر سے باہر بھی پردے کا اہتمام نہیں ہے. اور پھر یہ صورتحال شہروں سے لے کر دیہات تک پھیلی ہوئی، گھر سے باہر نکلنے کے بعد آدمی کو اپنی نگاہ کو بچانا مشکل معلوم ہوتا ہے. قدم قدم پر بدنگاہی کے بدنظری کے مواقع موجود ہوتے ہیں. خریداری کے لیے جائے تو, تفریح گاہوں میں جائے تو, تقریبات میں جائے تو, جہاں جائے وہاں ہر جگہ بے پردگی پائی جاتی ہے, اس کے نتیجے میں بدنگاہی بھی پائی جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ نامحرم عورتوں کی تصویریں جگہ 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 بڑے بڑے ان کے بورڈ آویزہ ہیں, اخبارات بھرے ہوئے ہیں, رسائل بھرے ہوئے ہیں, مصنوعات بھری ہوئی ہیں. جہاں جاؤ کسی نہ کسی چیز پر کسی نہ کسی نامحرم عورت کی تصویر موجود. اسی طرح جو ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں جس میں سر فہرست ٹی وی آتا ہے, اس پر 24 گھنٹے نامحرم عورتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں, فلمیں انہیں سے بھری ہوئی ہیں, ڈرامے اس سے بھرے ہوئے ہیں, یہاں تک کہ تجارتی اشتہارات بھی نامحرم عورتوں کے ذریعے پیش ہوتے ہیں. اور ان سب جگہ عورتیں آراستہ پیراستہ نظر آتی ہیں. یہ سارے اس بدنگاہی کے مواقع ہیں. جب اتنی کثرت سے اس گناہ کے موقع پائے جائیں گے, اسباب و ذرائع پائے جائیں گے, تو اس گناہ کی بھی کثرت پائی جائے گی اور ہو جائے گی. اور گناہوں کی کثرت کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ رستے رستے آدمی کے ذہن سے گناہ کا گناہ ہونا نکل جاتا ہے. جب کوئی شخص پہلی مرتبہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو اس کا بڑا احساس ہوتا ہے, دل میں اس کو ندامت ہوتی ہے, شرمندہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے فوراً ہی رجوع ہوتا ہے, گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, آئندہ بچنے کا عہد کرتا ہے. لیکن اگر وہی گناہ 10 دفعہ کر لے تو 10ویں مرتبہ انسان کے دل کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو پہلی مرتبہ میں ہوگی. اور خدا نخواستہ اگر 100 مرتبہ وہ گناہ کر لے تو 100ویں مرتبہ جب وہ گناہ کرے گا تو اس کے دل میں اس گناہ کرنے کا بہت ہی معمولی سا اثر ہوگا, بلکہ شاید ہوگا ہی نہیں. یہ 100 دفعہ کر چکا نا, کرتے 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 اب دل میں شرمندگی بھی نہیں ہوتی, ندامت بھی نہیں ہوتی, افسوس بھی نہیں ہوتا, احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے. اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ توبہ بھی نہیں کرتا. یہ حالت بڑی خطرناک ہوتی ہے ہمیشہ, کہ آدمی گناہ کر رہا ہو, گناہ و گناہ نہ سمجھ رہا ہو, دل میں شرمندہ نہ ہو رہا ہو, نادم بھی نہ ہو رہا ہو, تو یہ حالت جو ہے آدمی کی بہت خطرناک ہوتی ہے. اور خطرناک اس لیے ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ پھر آدمی یا تو اس گناہ کو حلالی سمجھ لیتا ہے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے, اور اگر حلال نہیں سمجھتا ہے تو توبہ کی توفیق نہیں. اس لیے گناہ سے کو گناہ کو گناہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور معافی بھی مانگے. جو وہ گناہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو اللہ بتائے پھر وہ معافی کیسے مانگے گا, توبہ کب کرے گا, کیسے کرے گا. بد نظری اور بد نگاہی کے گناہ کا تقریباً یہی حال ہے کہ اس کی اتنی کثرت ہو گئی کہ اب جناب عام لوگ تو عام, جو خاص لوگ ہیں وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں, الا ماشاءاللہ جس کو اللہ پاک بچنے کی توفیق دے دیں, بچنے والے بہت کم, حاجی بھی, نمازی بھی, عالم بھی, حافظ بھی, قاری بھی, اور جن کو معاشرے کے اندر دیندار سمجھا جاتا ہے وہ بھی بد نظری اور بد نگاہی کے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, جبکہ یہ اعلیٰ سے لے کر ادنا تک ہر ایک کے لیے یکساں گناہ ہے. ایک عام مسلمان کے لیے بھی یہ گناہ ہے, پڑھے لکھے کے لیے بھی گناہ ہے, جاہل کے لیے بھی گناہ ہے, عالم حافظ قاضی کے لیے بھی گناہ ہے, امام خطیب مؤذن کے لیے بھی گناہ ہے, حاجی نمازی کے لیے بھی گناہ ہے, سب کے واسطے گناہ ہے. سب ہی کو اس سے بچنے کا حکم ہے, ہر ایک کو اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے اور بڑی تاکید ہے. اور نیز جس طرح نو عمر کو اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے, درمیانی عمر والے کو جس کو ادھیر عمر والا کہتے ہیں اس کے لیے بھی اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے, بوڑھوں کو بھی اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ایسا یہ اللہ بچائے خبیث گناہ ہے, اللہ پاک ہم سب کو, سب مسلمانوں کو اس سے بچائے کہ بوڑھے بھی بیچارے اس میں مبتلا ہوں. بڑھاپا آ گیا لیکن اس گناہ کے اندر وہی مبتلا ہے, بد نظری گناہ ان سے بھی ہو رہا ہے. بھائی ٹی وی کے اندر اکثر جوانی دیکھتے ہیں, ٹی وی کو بوڑھے بھی دیکھتے ہیں, ادھیڑ عمر والے بھی دیکھتے ہیں, جوان بھی دیکھتے ہیں, نوجوان بھی دیکھتے ہیں, ایسے اور جو دوسرے گناہوں کے مواقع ہیں وہاں پر بھی بوڑھا اور جوان برابر ہیں الا ماشاء اللہ. تو یہ گناہ بہت عام ہو گیا, جیسے عورتوں کی بے پردگی بہت عام ہو گئی اور ساری دنیا میں پھیل گئی, بد نگاہی اور بد نظری کا گناہ یہ بھی بہت ہی زیادہ عام ہو گیا. اور یاد رکھو جب تک خدا نہ خواستہ کوئی شخص اس گناہ کے اندر مبتلا ہوگا کبھی اس کی اصلاح نہیں ہوگی. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا قلب صاف ہو, اس کے دل کا تزکیہ ہو, اس کو اللہ تعالی کی عشق و محبت کی شمع نصیب ہو, اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے عبادت کا نور پیدا ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت کی شمع روشن ہو, تو سب سے پہلے اس گناہ سے بچنا ضروری ہے. اگر وہ تسبیحات پہ ہی پابند ہو گیا, تلاوت پہ ہی پابند ہو گیا, اشراق چاش پہ ہی پابند ہو گیا, قضا نمازیں بھی اس نے ادا کر لی, قضا روزے بھی اس نے ادا کر لیے, ذکر اللہ پہ ہی پابند ہو گیا, بد نظری سے بچتا ہے, تو ابھی اس کو اللہ تعالیٰ کے تعلق کی ہوا بھی نہیں لگی, ابھی اس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق کی ہوا بھی نہیں لگی, اس لیے کہ اتنے خطرناک گناہ میں تو وہ مبتلا ہے. تو دل کے تزکیے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے گناہوں سے بچے. اور یہ سنگین گناہوں میں سے, خطرناک گناہوں میں سے گناہ ہے. اس گناہ سے بچنے کا حکم قرآن شریف میں ہی موجود ہے, آج اس طیبہ کے اندر بھی موجود ہے. جو آج میں نے تلاوت کی اس کے اندر مردوں کا حکم ہے کہ اے نبی آپ مسلمانوں سے فرما دیجیے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی آپ مسلمانوں سے فرما دیجیے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں, ویحفظوا فروجہم, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. واللہ خبیر بما یصنعون, لوگ جو کچھ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. جس وقت کوئی کسی سے بد نظری کر رہا ہوتا ہے, بد نگاہی کے گناہ کر رہا ہوتا ہے, کوئی دوسرا دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تعالیٰ دیکھنے والے جاننے والے. اور حدیث شریف میں صاف صاف فرما دیا گیا اس بات کو, ایک نہیں دسیوں حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے, یعنی جہاں دیکھنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہاں اپنی نظر ڈالنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. جیسے شہوت کے ساتھ نامحرم عورت کو دیکھنا, یا اس کے اعضاء کو دیکھنا, یا اس کے سطر کو دیکھنا, یا اس کی تصویر کو دیکھنا, یا ایسی کوئی بے ریش لڑکا ہو اس کو شہوت سے دیکھنا, یہ سندر آ گیا. تو آنکھ کا زنا, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, اور آنکھوں کا زنا جہاں اللہ کا, آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے, جہاں دیکھنا گناہ ہے وہاں پر آنکھ کو استعمال کرنا اور آنکھ سے اس چیز کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. اور زبان بھی گناہ کرتی ہے, اور زبان کا زنا نامحرم عورت سے باتیں کرنا ہے. زبان گناہ باتیں کرنا, زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے, باتیں کرنا ہے. اور ایک روایت میں یہ کہ منہ بھی زنا کرتا ہے, اور منہ کا زنا بوسہ لینا ہے. ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, ہاتھ کا زنا چھونا ہے. پیر بھی زنا کرتے ہیں, پیر کا زنا چل کر چلنا ہے, یعنی کسی نامحرم عورت کے پاس جانا اور اس کے پاس جا کے بیٹھنا اور اس سے باتیں کرنا, یہ پیروں کا زنا ہے. اور دل بھی زنا کرتا ہے, دل کا زنا وہی کہ کسی نامحرم عورت سے لذت لینا. دل دل میں اس کا خیال سوچنا, اس کا تصور اپنے ذہن میں لانا, اور تصور لا کر کے تصوری تصور میں اس سے لطف اندوز ہونا, اور اصلی زنا جو ہے وہ شرمگاہ سے ہوتا ہے. تو یہ دراصل سارے طریقے ہیں اور راستے ہیں اصل زنا تک پہنچانے کے. زنا کی ابتدا ہوتی ہے نظر سے, انتہا ہوتی ہے اصل زنا کی جاتی ہے. اور شریعت نے یہیں پر حکم دے دیا کہ اپنی نظر کو نیچی رکھو. جب نظر نیچی رہے گی اور نظر محفوظ رہے گی تو ذہن بھی محفوظ ہوگا, دل بھی محفوظ ہوگا, منہ اور زبان بھی محفوظ ہوں گے, ہاتھ پیر محفوظ رہیں گے, اور اصلی زنا سے آدمی محفوظ ہو جائے گا. ورنہ جو اللہ بجائے اصل بدکاری ہے اس کا سبب سب سے پہلے دیکھنے, دیکھنے ہی سے بات آگے بڑھتی ہے, بڑھتے 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 آدمی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو جب وہ گناہ ہے تو اس کے جو اسباب و ذرائع ہیں وہ بھی گناہ ہیں, جس طرح اس سے بچنے کی تاکید ہے ان سے بچنے کی بھی ضرورت ہے. اور نظر نیچے رکھنے کا حکم جیسے مردوں کو حکم دیا گیا ہے, عورتوں کو بھی دیا گیا ہے. اس کے بعد دوسری آیت میں وقول المؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن, کہ اے نبی آپ فرما دیجیے مسلمان عورتوں سے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں, کہ نہ میرا مردوں کے سامنے بے پردہ نہ آئیں, پردے کے ساتھ آئیں, تاکہ ان کی وجہ سے دوسرے مرد بد نگاہی وغیرہ کے اندر مبتلا نہ ہو. تو عورتوں کو دو حکم ہیں, نظر بھی نیچی رکھیں اور اپنی آرائش و زیبائش کو بھی چھپا کر رکھیں. بے حجاب ہو کر, بے پردہ ہو کر کے نہ میرے مردوں کے سامنے نہ آئیں, گھر سے باہر نہ نکلیں. دیکھیں وہ گناہ کا ذریعہ بھی بنتی ہیں جس کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا. اگر عورتیں شریف پردے کے اندر آ جائیں تو بہت سے مرد اس گناہ سے بچ جائیں. تو مردوں کا حکم یہ کہ اپنی نظر نیچی رکھیں, تو مردوں کو بھی نظر نیچی رکھنے کا حکم ہے, عورتوں کو بھی نظر نیچی رکھنے کا حکم ہے. عورتیں بھی پردے کے اندر اپنی نظروں کو نیچی رکھیں, بلا ضرورت نہ میرے مردوں پر نہ ڈالیں. عورتوں کے متعلق ایک بات یاد آئی, ایک مرتبہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے، عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ سب صحابہ کرام سوچنے لگے لیکن کسی کو بھی جواب نہ آیا، سب خاموش رہے. ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حالانکہ بڑے ذہین اور ظریف تھے، لیکن اس وقت ان کو بھی کوئی اس کا جواب نہ آیا. اور ایسے ہی مجلس برخاست ہو گئی اور کوئی بھی حضور کے سوال کا جواب نہ دے سکا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کیا کہ آج حضور نے یہ سوال کیا تھا اور کسی کو بھی جواب نہ آیا، آپ بتائیے کہ اسے کیا جواب. فرمایا عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھیں نہ انہیں کوئی مرد دیکھے. اللہ کہ نہ کوئی نام میرا مرد ان کو دیکھ سکے نہ وہ کسی نام میرا مرد کو دیکھے، یعنی وہ پورے پردے کے اندر رہے تاکہ نام میرا مرد ان کو نہ دیکھ سکے، اور وہ بے شک پردے میں، اور پردے میں رہ کر کے وہ نام میرا مردوں کو دیکھ سکتے ہیں، وہ اس سے ہی پرہیز کریں. یہ سب سے بہتر ہے عورتوں، یعنی پردے حکم تو عورتوں کا ہے نا، مردوں کو تو نہیں. پردہ مرد نہیں کریں گے، عورتیں کریں گی، تو عورتیں پردہ بھی کریں ساتھ میں اپنی نظر کی بھی حفاظت کریں، نظر کو بھی نیچے رکھیں، بلا ضرورت نام میرا مردوں پہ نظر نہ ڈالیں. اور مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ نامحرم عورتوں پر قصدر نظر نہ ڈالیں، اپنی نظر کو بچا کر رکھیں اور اپنی نظر کو نیچے رکھیں. جب انہوں نے جواب دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے ان کا یہ جواب پیش کیا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور یہ جواب دیا ہے. ہاں بھائی، وہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے اس نے صحیح جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی نظر کو نیچے رکھنے کا حکم مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی. اگر اس حکم پر عمل ہو جائے تو اس گناہ سے ہم بچ جائیں، اس پر عمل نہ کرنے ہی کی وجہ سے اس گناہ کے اندر مبتلا ہے کہ ہماری عادت ہو گئی ہے نظر اٹھا کر چلنے کی، عادت نہیں ہے نظر کو نیچے کر کے چلنے کی. اگر ہم عادت ڈال دیں گے جب چلیں تو نظر نیچے کر کے چلیں، یا بطور خاص جب یہ اندازہ ہوگا کوئی ایسا موقع آ رہا ہے جہاں پر یہ گناہ ہو سکتا ہے تو نظر نیچی کر لیں، تو اس گناہ سے بآسانی بچ سکتے. ہمارے سفر میں حضرت حکیم محمد ابراہیم رضوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، جو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے سکھر میں، حضرت ماسٹر محمد ثامن علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مجاز، اور حضرت ڈاکٹر عبد الحساب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اعزاز خلیفہ تھے، اور حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے. تو جیسے خواجہ صاحب شاعر تھے ایسے وہ بھی شاعر تھے، لیکن ان کی شاعری بڑی سبق آموز ہوتی تھی، بڑے اچھے اچھے اشعار وہ سنایا کرتے تھے، اس کے اندر اصلاح و طریقت کی باتیں بڑی پیاری پیاری ہوا کرتی. تو نظر کے سلسلے میں بھی حضرت کا ایک دو شعر ہیں جو یاد رکھنے کے. فرمایا نظر بر قدم ہو قدم بر زمین ہو، یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری. نظر بر قدم ہو قدم بر زمین ہو، یہ نظر نیچی ہو اور زمین پر آپ چل رہے ہو، یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری. یہ تو سب کے اختیار میں، اس پر مرد بھی عمل کر سکتے ہیں، عورتیں بھی عمل کر سکتے ہیں. جب چلیں بھائی نظر نیچی کر کے چلیں، نظر بر قدم قدم بر زمین، یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری. آگے فرمایا نہ روکا نظر کو جو بے باکیوں سے، تو ڈٹ جائے گی دل کی پونجی ہی ساری. نہ روکا نظر کو جو بے باکیوں سے، تو ڈٹ جائے گی دل کی پونجی ہی ساری. اب اگر چلتے ہوئے آپ نے احتیاط نہ کی، اپنی نظر کی حفاظت نہ کی، تو پھر بد نظری گناہ سے سب سے پہلے دل متاثر ہوتا ہے اور سب سے پہلے دل کا نقصان ہو جاتا ہے. دل کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دل اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب دل مبتلا ہو گیا تو بھائی دل تو سلطان الاعضاء ہے، جسم کے سارے اعضاء کا یہ بادشاہ ہے، اور رعایا بادشاہ کے تابع ہوتی. جب بادشاہ نے یہ گناہ کر لیا تو پھر اب ہاتھوں کا بچنا یہ مشکل ہے, زبان کا بچنا یہ مشکل ہے, کان کا بچنا یہ مشکل ہے, پیروں کا بچنا یہ مشکل ہے, کہ سارے کے سارے بادشاہ کے تابع ہوئے گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اس طرح سے سارا جسم اس کا گنہگار ہو سکتا ہے. اس لیے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت, آخرت کی فکر, دل میں نورانیت, عبادت کی حلاوت اور مٹھاس جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے, ذکر و فکر سے, تسبیح و تلاوت سے, دعا و مناجات سے, بدنگاہی گناہ سے, سب ختم. یہ اس کا بڑا زبردست نقصان ہے اللہ نے فرمایا, نظر پر قدم ہو قدم پر زمین ہو. یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری, نظروں کا نظر کو جو بے باکیوں سے تو لٹ جائے گی دل کی پونجی ہی ساتھ. دل کی پونجی تعلق ماللہ ہے, فکر آخرت ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. یہ جب ہوتی ہے جب دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے, اور جس دل گناہوں کا عادی بن جاتا ہے, گناہوں کا خوگر ہوتا ہے, یاد رکھیے وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے, وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے, دل سخت ہو جاتا ہے, اس میں نیک کاموں کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے, اللہ اللہ کرنے کا شوق جاتا رہتا ہے, نماز اور عبادت کی حلاوت جاتی رہتی ہے, نیک مجلس میں جانے کو دل نہیں چاہتا, نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کو طبیعت نہیں چاہتی, نیک لوگوں کے بیانات اور واعظ و نصیحت سننے کو طبیعت نہیں چاہتی. یہ ہیں نقصانات. تو جیسے اور گناہوں سے دل سیاہ ہوتا ہے, بدنگاہی سے بہت زیادہ دل خراب ہوتا ہے, بہت زیادہ دل کا نقصان ہو جاتا ہے. تو حضرت نے اپنے نشارے بتا دیا کہ بھائی اس گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آدمی اپنی نظر کو نیچے رکھنے کی عادت ڈالے. جہاں بھی جائے, گاڑی میں بیٹھا ہو, بس میں بیٹھا ہو, ویگن میں بیٹھا ہو, رکشے میں بیٹھا ہو, ٹیکسی میں سفر کر رہا ہو, ٹرین میں, ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو, پیدل چل رہا ہو, نظر نیچے رکھنے کی عادت ڈالے. خاص طور پر جب کہ اچانک سامنے کوئی ایسا منظر آ جائے کہ جس پر نظر ڈالنا, اس گناہ کے اندر مبتلا ہونا ہے, تو اپنی نظر کو فوراً نیچے کر لے. اچانک نظر پڑ جائے کسی نامحرم عورت پر تو اپنی نظر کو فوراً ہٹا لے, اور نظر ہٹانے کے ساتھ ساتھ اس کا خیال اور دھیان بھی اپنے ذہن سے ہٹا دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. اگر پھر بھی بار بار نظر اٹھنے لگے تو یہ سوچے اللہ پاک مجھے دیکھ رہے, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے. جب یہ تصور جمائے گا تو بہت جلدی اس گناہ سے بچنا ان شاء اللہ تعالیٰ آسان ہو جائے. تو بہرحال قرآن شریف کے اندر بھی اللہ پاک نے مردوں کو الگ حکم دیا, عورتوں کو الگ حکم دیا, مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی, دونوں کو یہ حکم دیا کہ دونوں اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. تو یہ نیچی نظر نیچی کرنے کا حکم یہ ایسا بہترین حکم ہے کہ اس پر عمل کرنے سے آدمی بآسانی اس گناہ سے بچ جاتا ہے. اور میں نے اپنے سارے بزرگوں کو دیکھا, الحمدللہ اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے دیکھا. ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے والے, ان کی مجلس میں بیٹھنے والے تو آج بھی بہت سے الحمد للہ موجود ہیں. حضرت پہلے وکالت کیا کرتے تھے, اور وکالت میں تو آپ کو معلوم ہے کہ سچے مقدمات بھی آتے ہیں, جھوٹے مقدمات بھی آتے ہیں, اور وکیل کو سب کی پیروی کرنی پڑتی, اور انکار کر دے تو وکالت چلنی مشکل ہے. تو چونکہ ناجائز مقدمات بھی میں پائے جاتے ہیں, اس لیے حضرت ڈاکٹر صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے وکالت چھوڑ دی, اور ہومیوپیتھک کا کورس کر کے حضرت نے اس کو بطور پیشے کے اختیار فرما لیا, اور یہ ڈاکٹری کا پیشہ اور طبیب کا پیشہ بھی ایسا ہے کہ اس کے اندر جہاں مردوں سے مرد مریض آتے ہیں وہاں عورتیں بھی مریض آتی ہیں. بعد میں مردوں کو تو علاج کرے اور عورتوں کا علاج نہ کرے, یہ بھی مشکل, ورنہ مدد چلنا مشکل. تو اس میں بھی بھرا لیے ایک گناہ کا پہلو. اگرچہ ڈاکٹر کو, حکیم کو, معالج کو بقدر ضرورت عورت کا جسم دیکھنا بھی جائے, جہاں اس کو ضرورت ہو دیکھنے کی, لیکن حضرت ڈاکٹر صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے برسوں اپنی نظر نیچے کرنے کی عادت ڈالی ہے, مشق کی ہے, باقاعدہ برسوں مشق کی ہے نظر کو نیچے کرنے کی. کہ نامحرم عورت سے بات بھی کرنی ہے اور نظر کو نیچے بھی رکھنا ہے، اس کا حال بھی سننا ہے، اس کی بیماری کی تفصیل بھی سننی ہے اور نظر بھی نیچے رکھنی ہے. حضرت فرماتے ہیں میں نے برسہا برس اس کی مشق کی ہے. اس مشق کا نتیجہ تھا کہ دیکھنے والے آدمی موجود ہیں. حضرت کے مطب میں روزانہ سویرے مجلس بھی ہوتی تھی، اور سب سے پہلے مجلس ہوتی تھوڑی دیر، اس کے بعد پھر حضرت اپنا علاج معالجہ شروع کرتے. جب شروع کرتے تو حضرت بس یوں بیٹھے رہتے تھے، یہاں عورتیں قطار ہوتی تھی، بس حضرت یہیں بیٹھے رہتے تھے سامنے کاغذ سے، بس وہ عورتیں حال بتائی جاتی ہیں. حضرت نے خرید کے دیکھیے ساری عمر مطب کیا ہے. پاپوش نگر میں آج بھی حضرت کا مطب موجود ہے، حضرت کے صاحبزادے وہ مطب کرتے ہیں. حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر وہاں عورتوں کا بھی علاج کیا، اپنی نظر کا بھی حفاظت فرمائی. تو ڈاکٹر ہو کر بتا دیا کہ ڈاکٹر ہو کر کے بھی اگر چاہے تو اپنی نظر بچانا تو بچا سکتا ہے، نہ بچانا چاہے تو بہانے ہزار ہیں. بہت کم حضرت کو دیکھا کہ وہ نظر اوپر کرتے ہیں، اکثر حضرت نظر نیچے کر کے چلتے تھے. بیٹھتے بھی تب بھی نظر عموماً نظر نیچے ہوتی تھی، دوران بیان کبھی کبھی آپ اوپر نظر اٹھاتے تھے. اسی طرح میں نے اپنے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اور ایسے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ جب چلتے تھے ہمیشہ گردن جھکا کے چلتے، جب کوئی ملا کسی نے بات کی تو کھڑے ہوئے پھر آپ اوپر نظر جا رہے ہیں اور نظر نیچے، بازار سے گزر رہے ہیں تو نظر نیچے، مسجد جا رہے ہیں تو نظر نیچے، گلی میں جا رہے ہیں تو نظر نیچے، جہاں بھی جا رہے ہیں نظر نیچے. نیچے کرنے کی نظر نیچے کر کے چلنے کی عادت ہے. تو جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، گناہ کو گناہ سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، تو بھائی ان کا تو یہی حال ہوتا ہے. اور یہ عادت ہم سب بنا سکتے ہیں، ہم سب کے اختیار میں. کیوں حکیم صاحب نے فرما دیا تو یہ تو سب کے اختیار میں، جو سب کے اختیار میں حکم بھی ہے کہ نظر نیچی رکھو. اور قرآن شریف میں یہ ہے کہ جب شیطان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو کر کے نکلا تو اس نے یہ کہا کہ اب میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا، کیونکہ انہی کی وجہ سے میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، تو ان کے اب میں بہکانے کی پوری پوری کوشش کروں گا. تو اس نے ذکر کیا کہ میں دائیں طرف سے بھی بہکانے آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، بس ایک نیچے کی چھوڑ دی اسے. تو اس لیے اس آیت کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ اس نے ایک جانب نیچے والی چھوڑ دی، چاروں طرف سے تو ذکر کر دیا میں آؤں گا، لیکن یہ نکال کے نیچے سے بھی آؤں گا. زیادہ وہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ گناہ سے بچوں، کیوں شیطان کے آنے کا مطلب ہے گناہ کے اندر مبتلا کرنا. وہ تو آئے گا، دائیں طرف سے بھی آئے گا تو بہک آئے گا، بائیں طرف سے بھی آئے گا تو بہک آئے گا، آگے سے آئے گا تو بہک آئے گا، پیچھے سے آئے گا تو بہک آئے گا. جہاں کوئی موقع گناہ کا آئے گا وہ گناہ کرانے کی کوشش کرے گا. تو اس نے یہ نیچے والی جانب چھوڑ دی. تو علماء نے فرمایا نیچے والی جانب محفوظ جانب ہے، شیطان سے محفوظ جانب ہے. جو اپنی نظر نیچے کر کے چلے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بچے گا. اگر پڑ جائے تب بھی اس میں آگے جائے گا نظر نیچے کر لے گا، نظر نیچے کر لے گا تو گناہ سے بھی بچ جائے گا. بہرحال بھائی یہ گناہ بڑا خطرناک گناہ ہے. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی دیکھنے والے پر، اور لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی اس کی طرف، اس پر جس کی طرف دیکھا جائے. اتنی بڑی وعید، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو دیکھے، یعنی بد نگاہی کرے، بد نظری کرے، اور اس عورت پر بھی لعنت ہو جس کی طرف دیکھا جائے. معلوم دونوں کو حکم ہے کہ اس گناہ سے بچے. عورت کو حکم یہ ہے کہ خود بھی بد نگاہی نہ کرے اور نیز بد نگاہی کا ذریعہ نہ بنے. بد نگاہی کا ذریعہ بے پردہ رہنا ہے، بے پردہ رہنا ہے، بے پردہ ہونا ہے، بے پردہ نکلنا ہے، اور پردے کے اندر اپنی نظر کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور مرد کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نظر کو بچائے، نہیں بچائے گا اپنے قصد اختیار سے اگر خدا نخواستہ اس گناہ کا ارتکاب کرے گا تو لعنت ہے اس کے اوپر اللہ. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ بد نظری شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ زہریلا تیر جب کسی آدمی کے جسم میں لگتا ہے اس کو ہلاک کر دیتا ہے. سچ مچ اگر زہریلا تیر کسی انسان کے جسم میں پیوست ہو جائے اور کوئی دشمن کسی انسان کے مار دے تو اس کا زہر جسم میں پھیل جاتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے. ایسی بد نگاہی جو ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ شیطان کا ایک زہریلا تیر ہے, اگر یہ کسی کے لگ گیا تو سمجھو اس کے جسم میں تمام اس گناہ کے اثرات پھیل جائیں گے اور ہو سکتا ہے اس کی روحانیت خاتمہ ہو جائے. اس لیے جناب میں نے عرض کیا تھا کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے تو ساری عمر بھی گزر جائے گی تو اس کی اصلاح مکمل نہیں ہو سکے گی, اللہ تعالیٰ کا صحیح تعلق اس کو نصیب نہیں ہو سکے گا. اس لیے کہ اس کا تو مسلسل دل خراب ہو رہا ہے, دل تباہ ہو رہا ہے, دل برباد ہو رہا ہے اس کا تو مسلسل. اس لیے سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کے اوپر کنٹرول کریں, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی عادت ڈالیں, اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں, بد نگاہی گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. سب سے پہلے اس کی ضرورت, اس سے بچیں گے تو آگے کے جو دوسرے گناہ ان سے ہی ہم بچ سکیں گے. اگر اس سے نہیں بچیں گے تو اس کے پیچھے جو اور دوسرے ایک لگے بندے گناہ ہیں وہ بھی پھر ہو سکتے ہیں. اللہ بچے. اور اس گناہ سے بچنے کی فضیلت بھی بہت ہے, اور اس گناہ سے بچے اس کا ثواب بھی بہت ہے, اجر بھی بہت ہے, فضیلت بھی بہت ہے. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ تین آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم نہیں دیکھیں گی, آیا تین آنکھیں ایسی جہنم نہیں دیکھیں گی یعنی جہنم میں نہیں جائیں گی, اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے محفوظ رکھیں گے اور معمول رکھیں گے. ایک وہ آنکھ جس نے سرحد اسلام کے اندر جاگ کر کے اس پہرہ دیا اور اس کی حفاظت کی, یہ مسلمانوں کے ملک کی جو سرحد ہے وہاں اس نے پہرہ دیا ہو, اپنی آنکھوں کو وہاں پہ استعمال کیا ہو تاکہ کوئی دشمن مسلمانوں کی حکومت میں داخل نہ ہو جائے اور اس کو نقصان نہ پہنچے. اس نے وہاں چوکی داری کی, وہ آنکھ جس نے سرحد اسلام کی چوکی داری کی, اللہ کے راستے میں اس نے جا کر کے مسلمانوں کے ملک کی حفاظت کی. اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑی, اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا اور پھر خوف کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ چاہے اس کے آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر ہی آنسو کا ایک موتی تیرا ہو, یہ ضروری نہیں کہ ٹپ ٹپ آنسو گریں, اگر خوف سے اس کے آنکھوں میں ذرا سا بھی اس کے آنکھ کے اندر آنسو بن گیا, چاہے مکھی کے سر کے برابر ہی ہو, مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے, موتی کے برابر بھی نہیں ہوتا, اتنا سا بھی اگر کسی کے آنسو تیر گیا بس وہ جہنم میں نہیں جائے گیا, اور جب آنکھ نہیں جائے گی تو آنکھ والے بھی نہیں جائے گا ان شاء اللہ, مراد جس کی آنکھ جس کی آنکھ ہے وہی ہے. یہاں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت واقعہ سناتا ہوں. جناب تھانی رحمتہ اللہ نے زاد السعید میں تعریف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص کی پیشی ہوگی اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے کا فیصلہ فرما دیں گے الحمد للہ, اور حکم دے دیں گے اس بندے کو دوزخ میں لے جاؤ اور دوزخ میں ڈال دو. تو جب وہ یہ فیصلہ سن کر کے وہاں سے چلنے لگے گا تو اس کی آنکھ کی جو پلکیں ہیں ان پلکوں میں سے ایک بال اللہ تعالیٰ سے بات کرے گا, اس کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے دیں گے, جیسے زبان بول سکتی ہے آنکھیں بول سکتے ہیں, اور جیسے زبان بول سکتی ہے پلکوں کا بال بھی بول سکتا ہے, جس کو بھی اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے دے تو اس کی آہوں کے پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ پروردگار عالم ایک روز یہ بندہ آپ کے خوف سے رویا تھا تو اگرچہ آنسو نہیں آیا تھا مگر ہلکی سہم میرے لگی تھی, حضرت میں تو آپ کے قاعدے سے آپ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ جس کو اللہ کے خوف سے رونا آ جائے اور اس کو وہ آنسو لگ جائے تو جہنم سے آپ کو جہنم مجھ سے حرام ہو جاتی ہے، لہٰذا میں تو اس قاعدے سے مستثنا ہوں، مجھے تو آپ مہربانی فرما کر کے جہنم میں جانے سے بچائیے، اس کے بارے میں تو آپ نے فیصلہ فرما دیا، مگر مجھے تو یہ اس طرح صورت نظر آ رہی. تو اللہ پاک فرمایا اچھا بھائی ہم نے تجھ کو بھی جہنم سے بری کیا، تیری وجہ سے اس کو بھی بری. تو اس کے آنکھ کے بالوں میں سے ایک بال جو اللہ کے خوف کے پانی سے ذرا سا سہم گیا تھا، بس سہم اس کو لگی تھی ہلکی سی، وہ بخشا گیا، اس کی وجہ سے وہ آنکھ والا ہی بخشا گیا، پلکوں والا ہی بخشا گیا. اللہ کے خوف سے رونا جو ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ بس اگر آنکھ میں ذرا سا بھی آنسو آ گیا تو وہ آنکھ اور آنکھ والا دو دفعہ سے بری ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کو حرام فرما دیتا. اور تیسری آنکھ وہ ہے کہ جو اللہ پاک نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو دیکھنے سے رک جائے. جہاں پر دیکھنا اللہ پاک نے منع فرمایا ہے وہ آنکھ وہاں پر اپنے آپ کو دیکھنے سے بچ جائے، اپنے آپ کو روک لے وہاں پر نظر ڈالنے. یہ آنکھ بھی جہنم نہیں دیکھے گی، یعنی یہ آنکھ والا بھی دو دفعے نہیں جائے. اور حرام جگہ میں نے بتائی تھی تفصیل سے آپ کے سامنے، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، یا نامحرم عورتوں کا شہوت کے ساتھ نامحرم مردوں کو دیکھنا، یا تصویروں کو دیکھنا، جانداروں کی تصاویر کو قصدوں کے ہاتھ سے دیکھنا، چاہے وہ نامحرم مردوں کی ہوں یا نامحرم عورتوں کی ہوں، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے اعضا کو دیکھنا، یہ سطر کے حصے کو دیکھنا، پھر میاں بیوی تو ایک دوسرے کے لیے حلال ہے، اور بقدر ضرورت ڈاکٹر حکیم کے لیے بھی سطر کی جگہ بھی علاج کے طور پر دیکھنے کی گنجائش ہے، لیکن دوسروں کے لیے گنجائش نہیں. کسی مرد کا نامحرم عورت کے سطر کے حصے کو دیکھنا، یا کسی نامحرم عورت کا کسی نامحرم مرد کے سطر والے حصے کو دیکھنا، یہ بھی تو ہمارے معاشرے کے اندر اللہ بتا عام ہے. جناب وہ نہانے جائیں گے تو ننگے ہو جائیں گے، سمندر کنارے پہ دیکھ لو تو نہانے والے سچ مچ یا تو آدھے سے زیادہ ننگے ہوں گے، بس وہ انگوچھا پہنا ہوا ہو، باقی رانیں کھلی ہوئی ہیں، باقی سارے جسم پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، عورتوں کا بھی تقریبا نہیں حال ہے، اور کچھ نہیں تو باریک کپڑے. اور باریک کپڑے یہ جو ہم آج پہنے ہوئے ہیں کپڑے، یہ اگر موٹے بھی ہوں تب آدمی اگر نہائے نا تو فوراً اس کے اندر سے جسم جھلکتا ہے آدمی. عورتوں کا لباس ویسے باریک، مردوں کا لباس بھی ایسا ہے کہ نہانے میں فوراً اس کا سارا جسم اور سارا سطر کا حصہ جو ہے نظر آنے لگتا ہے، اور وہ کوئی بھی وہاں کون ایک دوسرے سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، تو ایک دوسرے کے سطر کا حصہ بھی نظر آ رہا ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا ممنوع ہے اور ناجائز ہے، یہ سب وہ مقامات ہیں جن کو دیکھنے کی ممانعت ہے، کرنی چاہیے. ایسے موقع گھروں کے اندر بھی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ گھر کے مرد جو ہوتے ہیں وہ بھی گھر کے اندر جب رہتے ہیں تو اپنے سطر کو چھپانے کا اہتمام نہیں کرتے. مثلا بعض مرد تو گھر کے اندر بھی جانگیاں پہن لیتے ہیں، اور وہ جانگیا بعض مرتبہ گھٹنوں سے اوپر ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر ناف کے نیچے ہوتا ہے. ناف سے نیچے تہمت بھی ہوتا ہے، ناف سے نیچے پاجامہ بھی ہوتا ہے، ناف سے نیچے انگوچھا بھی ہوتا ہے. گرمی کی وجہ سے کپڑے اتارے ہوئے تو بھائی باقی جسم تو ٹھیک ہے، لیکن مرد کا سطر ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک ہے، لیکن اس کو چھپانے کا گرمیوں میں اہتمام زیادہ نہیں ہوتا گھروں کے اندر. تو یاد رکھیے کہ اگر کسی مرد نے گھر کے اندر اس طریقے سے اپنے سطر کا حصہ کھولا ہوا ہے، اس کا کھولنا گنا، دوسروں کا اس سطر کے حصے کو اپنے قصد اختیار سے دیکھنا گنا. اس لیے گھر کے اندر مرد حضرات کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ تہمت باندھے تو ناف کے اوپر باندھے، شلوار پاجامہ بھی دھیان سے ناف کے اوپر باندھے اور گھٹنے سے نیچے رکھیں، اگر ہٹ جائے تو فوراً ڈھک لیں. ایسے خواتین کو بھی اپنا چاہیے کہ جو سطر کا حصہ ہے ان کے لیے اپنے محارم سے جو سطر کا حصہ ہے وہ سمجھ لیجیے، عورتوں کو اپنے محارم، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے کون سا حصہ چھپا کے رکھنا چاہیے، پیٹ، پیٹھ اور ناک سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ. پیٹ بھی پیٹھ بھی یہ عورتوں کا سطر ہے، یہ حصہ وہ اپنے کسی بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو دکھا نہیں سکتے، نہ ان کو دیکھنے کی گنجائش، سطر ہے وہ. لہذا اگر خدا نخواستہ کسی عورت نے ایسا باریک لباس پہنا ہوا ہے, اس کی کمر نظر آ رہی, پیٹ نظر آ رہا ہے, اس کی کیا کہتے ہیں ناف کے نیچے کا حصہ کوئی نظر آ رہا ہے ریاضہ باللہ, تو بھئی یہ دیکھنا ممنوع ہے, گناہ ہے. عورتوں کا دکھانا منع ہے, مردوں کا دیکھنا منع ہے, چاہے اس کا بھائی کیوں نہ ہو, بھائی بیٹا کیوں نہ ہو. تو یہ جو تیسری آنکھ ہے, یہ وہ آنکھ ہے جہاں جہاں اللہ پاک نے دیکھنا حرام اور گناہ قرار دیا ہے, وہاں پر یہ آنکھ دیکھنے سے اپنے آپ کو روک لے, نظر بچا لے, تو اس کو بھی اللہ پاک دوزخ سے حرام فرمائے.